سنو قرآن کھو جاؤ تیری رحمت کی وادی میں برستی ہو میری آنکھیں میرے قرآن سے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ قرآن کے عنوان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین طرح کے اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. بعض احادیث میں تین, بعض احادیث میں سات, مختلف اس طرح بیان کیا گیا. فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, اور ان میں سے پہلا شخص وہ ہے فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, امتی کی پریشانیوں کو دور کرنا, اور دوسرا وہ شخص ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے, تیسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے, میری سنت پر عمل کرے, احیاء کرے. یہ تین خوش نصیب وہ شخص ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ناظرین کوشش کیجئے ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی. کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنا, کئی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کو ہر دوسرا شخص دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے. صرف مالی طور پر ہی معاونت نہیں, کچھ اور بھی معاونتیں ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے اگر وہ اعانت کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز یہ فضیلت اسے نصیب ہوگی. نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائے, روز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. رب کعبہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیبنا. مسجدیں آباد کرنا, مسجدیں تعمیر کرنا, مساجد کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے, اس بارے میں چند باتیں آج کے اس درس میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کفار نے موقع جنگ بدر کے بعد جو ایک مسلمانوں کو وہ کہتے تھے کہ ہم حرم مسجد کی جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, یعنی اپنی نیکیاں اور اپنے اچھے عمل انہوں نے بیان کیے. اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ, یہ قرآن پاک کے اندر دسویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ نازل فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. ارشاد فرمایا مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں, ان کے تمام اعمال وہ برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے. یہاں کافروں کو اس بات کا جواب مل گیا کہ جس میں وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں, مسجد کی تعمیر, کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو یہ سب معاملات تھے, حرم شریف ہے, خانہ کعبہ ہے, اس کی چابیاں, اس کے سارے معاملات وہ ان کے کسٹڈی میں تھے, تو انہوں نے اس بات پر فخر کیا کہ ہم بھی تو یہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کے جواب میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ کافروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، حالانکہ یہ کہ وہ اپنے کفر پر گواہ ہیں، شاہد ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ کوئی انعام نہیں، کوئی ثواب نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں وہ مسجدیں تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے حقیقتاً کون سے ہیں؟ وہ تو مومن ہیں، ایمان والوں کا یہ کام ہے، کیونکہ مسجد بنانا، تعمیر کرنا، آباد کرنا یہ ساری نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کی جزا ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے یا مومن تھا اور کسی وجہ سے وہ کفر کے اندر چلا گیا، معاذ اللہ کچھ اس کفریات نکلے یا کچھ اور ایسے اعمال افعال ہوئے، تو اب اس کی جو نیک اعمال ہیں، یعنی یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، ایمان ہی اگر سلب ہو گیا، ایمان چلا گیا، تو اب اس کی کوئی نیکیوں کی جزا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین اس سے اندازہ کیجئے کہ ایمان یہ کتنا ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا، اور ایسے اعمال افعال اور ایسے بزرگوں کی صحبت اور معیت بہت ضروری ہے کہ جو ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے معاون ثابت ہو۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی گویا کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو یہاں جو دعا، ایک شخص نماز کی حالت میں یہ دعا مانگ رہا ہے، ایمان کی دولت ملی سیدھا راستہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے سیدھا راستہ ہے، تو یہ کون سا صراط مستقیم کو طلب کر رہا ہے؟ تو اس سے مراد یہ بھی بیان کیا گیا کہ صراط مستقیم یہاں یہ ہے کہ اس راستے پر ڈٹا رہنا، اس راستے پہ قائم رہنا، اس راستے پر استقامت اختیار کرنا، یہ اس سے مراد لیا گیا کہ وہ ہمیشگی اور استقامت کی گویا کہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ کی ہم سب کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے آپ اللہ کے حضور یہ بھی دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم عطا فرما، میرے دل کو قائم رکھ، میرے دل کو ثابت قدم جو ہے وہ دین پر رکھ۔ تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے یہ دعا بھی آپ مانگا کرتے تھے۔ تو دین اسلام پر قائم رہنا اور اسی پر موت آنا، اسی پر موت آنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہیں مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو اسلام کی اہمیت ہے، جگر اسلام، اگر اسلام ہے تو نیک اعمال کا ثواب ہے، اگر اسلام نہیں تو یہ اعمال بھی رائیگاں ہو جائیں گے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال تمام برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی بھی اچھائیاں ہوں، کتنی بھی بھلائیاں ہوں، کتنی نیکی والے کام ہوں، ان کے ثواب تبھی حاصل ہوں گے جب آدمی ایمان پر ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ، ایمان کے نور کے ساتھ، ایمان کی ہدایت کے ساتھ یہ عمل بجا لا رہا ہے، تو اس کے ثواب ہے، ورنہ وہ عمل اس کے رائیگاں چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ طرح طرح کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور وہ اسلام کو معاذ اللہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یا ایسے کلمات بول کر بعض اوقات نیکی بہت اعلیٰ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی زبانوں سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو اسلام مخالف ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ کوئی انسانیت کی آواز ایسی بلند کرتے ہیں تو وہ اب اسلام کو ہی گویا کے پس پش ڈال دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے سامنے صرف اور صرف ایک انسانیت کا موضوع فوکس رہتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، انسانیت کی خدمت اپنی جگہ، مخلوق کی خدمت اپنی جگہ، یہ سب معاملات، اس سے کوئی اعتراض اس انداز میں نہیں ہے، لیکن آپ اسلام کو کہیں کہ اصل چیز انسانیت ہے، اسلام اور ایمان کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیں کہ اصل وہ نہیں بلکہ اصل یہ ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام نے مسلمانوں کے درد، اسلام نے لوگوں کی مدد، اسلام نے دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ انسانیت یا لوگوں سے مدد، یہ سارے معاملات یہ اسلام کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، یہ اسلام کی شاخوں میں سے، یعنی اسلام کے تحت جو اعمال آتے ہیں ان میں ایک عمل ہے۔ اب اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو لے کے اصل یہی ہے اور بقیہ سب اس کو وہ ہم ثانوی حیثیت سے یا معاذ اللہ اس کو ترک کر دیں، تو اس کا ہمارا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ تو ایمان پر قائم رہنا یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، مسجدیں آباد جو کرتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان کے سارے اعمال کا دار و مدار وہ اپنی نظر میں، کافر بھی سوچتا ہے میں نے مرنا ہے، مسلمان بھی سوچتا ہے میں نے مرنا ہے، لیکن دونوں کے نظریے میں فرق ہے۔ کافر کہتا ہے میں ایکسپائر ہو جاؤں گا، مسلمان کہتا ہے نہیں، مجھے اللہ کے حکم سے موت آئے گی، اور جو موت آئے گی اس کے بعد قبر و آخرت کے معاملات برحق ہیں، اس پر یقین ہے، اس پر اعتقاد و ایمان ہے۔ پھر حشر کے دن پر، قیامت کے دن پر، یعنی ہم جو ہے والبعث بعد الموت، پھر اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، تو اس پر اس کا سارا ایک ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس نظریے کے تحت وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو آخرت، دنیا میں جو کماتا ہے، دنیا میں جو کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے نیکی کے کام میں، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں عمل کرو وہاں جزا لو، یہاں جو بوگے وہاں اس کی وہی کھیت جو ہے وہ فصل جو ہے وہ کاشت کریں گے، وہی فصل کاٹیں گے۔ تو یہاں نیک عمل کریں وہاں فصل رحمت ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں برے اعمال کیے تو پھر جو بیج ڈالیں گے فصل بھی وہی نکلے گی۔ تو ایمان والے کیا ہیں؟ ان کا آخرت پر یقین، ایمان۔ اور فرمایا وأقام الصلاة، اور نماز کو قائم کرنے والا، جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ ہے مسجدیں آباد کرنے والا، نہ کہ یہ کہ مسجد کی بظاہر چابی کنجی سنبھال کر بیٹھنے والا اور یہ سمجھے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے، نہیں، آبادی مسجد کی اصل یہی ہے۔ یاد رکھیں آباد مسجد کو اندر، جو مسجد آباد میں بڑے امور داخل ہیں، مثلا مسجد کو بنانا، مسجد کو رنگ روغن کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، مسجد کو روشن کرنا، مسجد کے اندر نمازیوں کے لیے سہولت کی چیزیں مہیا کرنا، مسجد کے اندر جو ہے وہ دنیا کی باتیں یا ایسی چیزوں سے جو مسجد کے بے ادبی والے ہیں اس کے تقدس کو پامال کرنے، ان تمام چیزوں سے بچانا، یہ سب چیزیں مسجد کی آبادی میں آتی ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا، یہ تمام چیزیں آبادی میں ہیں۔ بعض چیزیں وہ کہ جن کا تعلق انتظامی امور سے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا تعلق اصلی حقیقی امور سے ہے، کہ جن کی جس مقصد کے تحت اس مسجد کو بنایا جاتا ہے۔ تو وہ مسجد کس لیے بنائی جاتی؟ وہ عبادت کے لیے، یہ مساجد عبادت کے لیے۔ ان مساجد کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے، ان مساجد کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ فرمایا جب جب جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو کچھ چر لیا کرو، تو ان مساجد کو جنت کی کیاری کہا، اور چرنا یہ کہ اس میں نماز ادا کریں، اس میں ذکر و اذکار کریں، اس میں کچھ ایسے اعمال بجا لائے۔ تو یہ ہے، یہ مقام ہے اس مسجدوں کا۔ مسجد آپ خدا غور کریں، پورا محلہ، سارا محلہ گھر ہے، زمین ہے، لیکن جب ہم کسی مکان کو گرا کر اس کی جگہ مسجد قائم کر دیں، تو پورے محلے میں اس جگہ کی ایک امتیاز، اس جگہ کا حسن، اس جگہ کا تقدس، اس جگہ کی تعظیم، یہ ایک بالکل جداگانہ ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین، یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اس جگہ کو خاص اللہ سے نسبت ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تمام وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہی بادشاہت، اللہ کی ہی ملکیت ہے، لیکن جس جگہ کو بطور خاص وقف فی سبیل اللہ کر دیا جاتا ہے، مسجد بنا دیا جاتا ہے، تو وہ بطور خاص پھر وہ بیت اللہ کہلاتی ہے، وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، وہ زمین پھر عام زمین نہیں رہتی، تو اس کا تقدس، اس کے احترام، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والے کرتے ہیں، نماز بھی وہ قائم کریں۔ یاد رکھیں مدنی چین کے ناظرین، مسجدیں بنانا ثواب کا کام، اور مسجد سے بنانے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، اصل یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، نمازی اس میں بنانا، نمازی اس میں آئیں، مسجد کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں، یہ اصل رونق ہے۔ جگمگ جگمگ کر دینا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ حسب ضرورت یہ چیزیں لگاتے ہیں، کچھ خوبصورتی کے لیے بھی لگاتے ہیں، ٹھیک، مسلمانوں میں راج ہے، لیکن اصل خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ ان مسجدوں کو عبادت سے ہم آباد کریں، ان کو عبادت سے آباد۔ اب مسلمانوں کا ایک چمے غفیر، یعنی بہت بھیڑ در بھیڑ، رش در رش، گروہ در گروہ مسجد کی طرف آتے، شاہ رمضان کی پہلے دن کی فجر کی نماز، میں سمجھتا ہوں پورے سال کی سب سے بڑی فجر کی نماز ہوتی ہوگی، لیکن کچھ دن گزرتے ہیں تو ہمیں مسجدوں میں جگہ کچھ نظر آنے لگ گئی، حالانکہ یہی وہ مسجدیں تھیں کہ فرسٹ رمضان کو بالکل پوری مکمل جو ہے وہ بھری ہوئی۔ تو اگر کوئی پہلے شروع میں تو بہت جاگ گیا تھا، بیدار ہو گیا تھا، اور اب دوبارہ اسے گنودگی آ گئی ہے، تو اسے بھی بیدار ہو جانا چاہیے اور ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اور نہ صرف رمضان بلکہ پورا سال ہی ان کو ہمیں آباد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، مسجد تعمیر بھی کرو، محفوظ بھی بناؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ دنیا میں یہ عمل کرے، رب کعبہ اپنی رحمت سے اپنی جنت میں اس آدمی کو وہ گھر عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد بڑی ہو یا مسجد چھوٹی ہو، بلکہ بعض روایت میں غوثلوں کو کہا گیا، اتنی سی مسجد بنا دی کسی نے، حالانکہ یہ تشبیہ دی، اتنی کوئی مسجد نہیں ہوتی، اتنا کوئی گھر نہیں بنے گا، لیکن ایک تشبیہ دی کہ اتنی غوثلے کی مثل بھی اگر کسی نے مسجد بنائی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا، موتی کے اور یاقوت کے گھر بنائے گا۔ کن کے لیے؟ جو اپنے حلال پیسوں سے، حلال رقم سے وہ مسجدیں تعمیر کرتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ سات چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد ملتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا، ایک چیز یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا۔ یہ مسجد بنانا یہ بھی ثواب کا کام، پھر بنانے کے بعد اس مسجد کو آباد کرنا، بنانے والوں کی بھی فضیلتیں بیان کی گئیں، اور بنانے کے بعد اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی بھی فضیلتوں کو روایات میں بیان کیا گیا۔ جو مسجدیں بناتے ہیں نہ صرف بناتے بلکہ ان کو آباد بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ والے ہی مسجد سے مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ والے ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور جو شخص مسجد سے محبت کرے، مسجد سے محبت کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس آدمی کو مسجد سے محبت ہو، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اور ثواب کتنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے. 25 درجے، 25 گنا. گویا کہ آج ہمیں پتا چلے کہ یہ چیز میری اپنی دکان پر تو اتنی ویلیو کی ہے، اور اگر یہی چیز میں یہاں سے لے کر کسی اور مارکیٹ میں کسی اور مقام پر جا کر بیچوں تو 25 گنا زیادہ نفع ملے. تو میرا خیال ہے میں بھی اور آپ بھی، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، کہے گا میں یہ اتنا نفع حاصل کروں، یہاں میں 1% پہ بیچ رہا ہوں اور وہاں 25% مجھے زیادہ ملیں گے، 25% زیادہ ملے گا. تو ہم ہر ایک کوشش کرے گا کہ وہاں جائے اور یہ 25% لے کر پھر جو ہے وہ آئے. تو یہ نفع دنیا کے ان معاملات کے لیے تو ہم یہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جو کرتے ہیں بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت ہی خوش نصیب ہے. تو ارشاد فرمایا 25 گنا، اور فرمایا جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا، کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو نکلا تو جو قدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے. درجہ بھی بلند، گناہ بھی مٹے. اور جب نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابر اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک اپنے مصلے پر ہے، جب تک اپنے مصلے پر ہے، اور ہمیشہ وہ نماز میں ہے جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے. نماز کے لیے جب بیٹھے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انتظار نماز، اور انتظار نماز یہ وہ عمل ہے کہ اس کو مسلسل اللہ عبادت کا ہی ثواب، نماز کا ہی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا حکم اب نمازی کی طرح ہی ہے. تو اس کو بیٹھنا بھی آداب کے ساتھ ہی چاہیے. یاد رکھیں، مسجد بنانا ثواب، مسجد میں آنا ثواب، مسجد میں نماز پڑھنا ثواب. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے کتنی نیکیاں ہیں کہ جو دور 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 سے چل کر جو ہے وہ مسجد کی طرف آتے ہیں. آج مسلمانوں میں بعض اوقات یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، اپنے کام کے لیے ہوں یا طبیعت کے بہتری کے لیے واک بھی کرتے ہوں تو شاید 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر چلیں گے، اور یہ ہوگا کہ میں چل رہا ہوں، میری جسمانی صحت تقاضا کرتی ہے، میری صحت میں فائدہ ہوگا تو چلتا ہے انسان. لیکن مسجد کا معاملہ ہو، شیطان یا نفس اسے روک دیتے ہیں، نہیں جاتے. گرمی عذر، دیگر چیزیں عذر، کبھی یہ بنا کر جو ہے وہ نہیں جاتے. مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عشاء مغرب کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو. نمازوں میں تفاوت کیے بغیر، موسم کا تفاوت کیے بغیر، یہ ایک جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ بھئی میں نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، دوسری پڑھتا ہوں تو فجر بھی پڑھتا ہوں. بہت سے ایسے نمازی ہیں، یاد رکھیں وہ پکے نمازی ہیں، لیکن کتنے وقت کے لیے؟ 4 وقت کے لیے. عام دن آئیں گے تو فجر نہیں پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو فجر پڑھیں گے، تو ظہر نہیں پڑھیں گے جماعت سے. ایک تعداد ہے کہ جو پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور جب صبح وقت آتا ہے فجر کا سو جاتے ہیں، یا فجر کے لیے اگر آ گئے تو پھر اس کے بعد سوئیں گے تو ظہر کی نماز جماعت سے تر کر دیں گے. تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے ان لوگوں سے جو جماعت میں نہ آئے، سخت ناراض ہوئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے ڈر جانا چاہیے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. اور مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد کا حق ہی یہی ہے کہ انسان اس کے اندر جا کر جو ہے وہ نماز ادا کرے. اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب، ایک تو ہم کلمات ہیں جس کا زبانی جواب دیتے ہیں، یہ جواب اپنی جگہ قابل فضیلت، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ ہم اس کا جواب جو دیں وہ اپنے لبئی کہتے ہوئے قدموں کے ذریعے، یعنی قدم جو ہمارے چل چل کر مسجد کی طرف پہنچے، تو یہ جواب ہے، وہ اجابت بالقدم ہے. یہ اصل مؤذن کا جواب یہ ہوا کہ اس نے حی علی الصلاح کے لیے پکارا اور ہم نے لبئی کہتے ہوئے اس کی طرف آ گئے. تو اس لیے اصل جواب کی طرف اور اصل اس پیغام کی طرف ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ تھے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں، تو کچھ بنی سلمہ کے لوگ جو ہے انہوں نے چاہا کہ بھئی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، تو یہ خبر حضور کو پہنچی، تو آپ نے فرمایا تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تو یہی ہے ہمارا، تو فرمایا ہے بنی سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم گھر جو ہے وہ بدلنا ہمیں جو ہے وہ پسند نہ آیا، کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنی دور سے آتے ہو نا تمہارے قدم لکھے جاتے، خوش نصیب ہے، یقین کیجئے وہ خوش نصیب ہے دور دور سے آئے اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، قریب والوں کا حق زیادہ ہے اور ان پر شریعت کی طرف سے وجوب مؤقت، بلکہ اصل وجوب ہی ان پر ایک طرح کا، جو مسجد کے اقربا ہوتے ہیں تو وہ قریب قریب مسجد کے ارد گرد رہنے والے، کچھ ہی تھوڑا سا دور رہنے والے جہاں مسجد کی اذانیں پہنچتی ہیں، آوازیں پہنچتی ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ یہ مسجد کی جماعت کو اہمیت دیں اور مسجد کے اندر جو ہے وہ آ کر نماز پڑھیں۔ اگر ہم جو ہے وہ، آپ ذرا غور کیجئے مدچن کے ناظرین، ایک نماز اپنے اگر ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ہی نماز کا ثواب، یہی نماز محلے کی مسجد میں پڑھیں تو 25 نمازوں کا ثواب، یہی نماز اگر ہم جامع مسجد میں جا کے پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب، اور اگر کوئی شخص مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد نبوی ان میں جا کر نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازیں، اور اگر مسجد حرام میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا۔ کوشش ہمیں جتنی زیادہ محنت ہوگی ثواب بھی اتنا بڑھتا جائے گا، محنت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ اس میں ملتا رہے گا۔ پریشان کے ناظرین کچھ باتیں اور بھی عرض کروں، مسجد بنانے پہ ہم نے بات کی، مسجد آباد کرنے پر، مسجد کی جماعت کے متعلق، اب ایک چوتھا مرحلہ، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور بے وشیرا خرید و فروغ، جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے، تلوار کھینچنے، ان سے بچاؤ، ان چیزوں سے مسجد کو بچاؤ۔ مسجد کے اندر شور و گل، اس طرح کے معاملات، کئی لوگ بے باک ہو کر مسجد کے اندر بات ہوتی ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی تلخ اس کو لہجے میں جواب دیا، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یا لڑائی نہ بھی ہو بات کرتے ہیں اس انداز سے شور شرابے والا انداز، ایسا نہ کیجیے، مسجد کے احترام کا خیال کریں، مسجد کے اندر بات قدر ضرورت ہو تو بہت دھیمے لہجے میں، بہت آسان انداز سے گفتگو ہونی چاہیے، اس طرح بات نہ ہو۔ مسجد میں ہم کوشش کریں تمام چیزوں سے، بعض لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بچے ابھی وہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوئے، ان بچوں کو نماز کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ پوری نماز میں ابو پکارتے رہتے ہیں، اپنی نماز بھی یہ آدمی ڈسٹرب کرتا ہے، سارے لوگوں کی نماز بھی ڈسٹرب کرتا ہے، تو مسجد کے اندر چھوٹے ان بچوں کو، اور بالخصوص وہ بچے جن سے مسجد کے ناپاک ہونے کا، مسجد کے اندر نجاست ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ذہن غالب ہوتا ہے، ان کو جائز ہی نہیں مسجد میں لے کے آنا۔ بعض اوقات ایسوں کو لے کے آتے ہیں مساجد کے اندر، طرح طرح کی جو ہے وہ بعض اوقات گندگی کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور مسجد کی ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ تمام طرح سے دنیاوی معاملات جس میں خرید و فروخت ہو گیا، جس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، جس میں کوئی اس طرح کے معاملات، یہ مسجد میں ہمیں اس کی شرط اجازتیں نہیں ملتی، ہم ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں۔ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل فون لیا ہوا ہے، وہیں اپنی دکان والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ان چیزوں سے مسجد کو جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ جو ان پر عمل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. جیسا کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. کوئی آدمی گم شدہ ہو, کہیں بھی گم ہو گیا ہو, ادھر ادھر چلا گیا ہو, پتہ ہی نہیں, تلا ہی نہیں, اچانک گھر پہ آئے تو گھر والے خوشی کھل جائیں گے. تو فرمایا مسجد میں جب آتا ہے نا تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جب رب کی نظر رحمت ہو جائے تو پھر اس کا ظاہر بھی بہتر, اس کا باطن بھی بہتر. اللہ کریم ان مساجد کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ شعبہ خدام المساجد کے نام سے مجلس ہے کہ جس میں سالانہ جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے مساجد تعمیر ہونے کا سلسلہ ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں کچھ مسجد بناؤں, اور اگر آپ کی مالی اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کسی بڑے شہر میں زمین خرید کر مسجد بنا سکتے ہیں, آپ آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں, اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس مجلس سے رابطہ کریں. آپ کو دور دراز کے کہیں ایسے علاقوں میں جہاں عاشقان رسول کی مسجدیں نہیں ہوتی, مسجد کا قیام کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دعوت اسلامی جہاں مسجد بناتی ہے تو پھر صرف اس مسجد کی بلڈنگ عمارت کھڑی نہیں کرتی, اس کا رنگ روغن پر توجہ نہیں کرتی, بلکہ یہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس مسجد کے اوپر جو ہے وہ اس مسجد کو آباد کرنا, وہاں سے قرآن پڑھا جائے, قرآن پڑھایا جائے, وہاں پر نمازیں پڑھی جائیں, نمازیں سیکھی جائیں, دین کے احکام سیکھے جائیں, پھر اس مسجد سے بھرپور وہاں عاشقان رسول فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے دلوں کو روشن اور منور کرتے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل والا دعوت اسلامی کے ان مدنی کام اور مدنی شعبہ جات کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے, ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ ہر طرح کے مالی تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.